مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا فرزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا فرزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
مکی مرحبا،
رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے، کہ گرتے پرتوں کو سینے لگانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آقا مرحبا، مدنی مرحبا، مکی مرحبا، مدنی مرحبا، بولو مرحبا،
بولو
مرحبا۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنة الاعتکاف۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہادہ کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا۔ موبائل فون شروع سے آخر تک بند رکھوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ و انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراؤں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر. 1436 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 11ویں شب پاکستان میں, جبکہ مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ میں 12ویں شب. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں. آپ سوالات کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا, بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت میرا نام محمد فراز خان ہے اور میں صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ بہت سارے لوگ نازک مزاج ہوتے ہیں, بات بات پر ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے, ایسے لوگوں کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے؟
ان کی تلاش کرنے کا جذبہ کیسے پیدا ہوا ذرا یہ پتہ چل جائے نا مجھے, آخر کیوں ایسوں کی آپ کو تلاش ہے؟ اس کا کیسے مطلب ہم کو پتہ چلے کہ فلاں, یا تو تجربہ ہو کسی کا کہ اس کا بات بات پہ دل ٹوٹ جاتا ہے, نازک مزاج ہے تو چلو پتا چلے, ورنہ آپ دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہوتا ہے آدمی, اس کا کیسے پتا چلے کہ یہ نازک مزاج ہے؟
اب پتا چل گیا کہ یہ ہے نازک مزاج اور بات بات پہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, برا لگ جاتا ہے, بسا کے تو تجربے سے پتا چل گیا. اب اس کے ساتھ کیسا رہے آدمی, احتیاط کرتا رہے بس.
ظاہر ہے کہ اس سے تو بہت بچ کے رہنا ہے کہ کہیں انسانوں کو بےچارے کا دل دکھ جائے, اور وجہ بھی ہم بنے ہوں دل دکھنے کی تو مشکل ہو جائے, کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بعضوں کو بری لگتی ہیں, بعضوں کو نہیں لگتی بری, اور نارمل باتیں ہوتی ہیں اس کو بری لگ جاتی ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, ایسا آدمی تکلیف اٹھاتا ہے. یہاں کوئی کسی سے انہیں آسانی سے سوری بولتا نہیں ہے, بولے کیوں سوری بولوں, نہیں چھوٹے باپ کا ہونے کا ذہن کم ہوتا ہے, لوگوں کا معافی مانگنے کا بھی ذہن کم ہوتا ہے, دل توڑ کے الٹا مطلب بولتے ہیں ہم نے کیا برا کیا, صحیح تو کہا میں نے, کیا غلط کیا میں نے اس کو یوں بولا, تو یا جھاڑا تو کیا غلط کیا اس نے, میں تو ایسا کیا تھا. اس طرح مطلب بندہ جو ہے نا وہ قبول حق میں پیچھے ہی رہتا ہے, ایسے ایک تعداد ہوتی ہے. تو اب اس کی اور کوئی پہچان تو پتا نہیں ہے, تجربے میں بعض لوگ آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں, پھر اس کا کوئی دوست بھی نہیں ہوتا بےچارا, وہ اکیلا اکیلا رہتا ہے. یار لوگ اسے کتراتے ہیں, یار ابھی ناراض ہو جائے گا, ذرا ہنسیں گے کچھ خوش طبعی کی بات کریں گے تو یہ بھی منہ پھلا لے گا, وہ آدمی اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, دل مضبوط ہونا چاہیے سمندر کی طرح. سمندر میں میٹھا پانی کھاری پانی تو پہلے کھاری بن جاتا ہے, وہ میٹھا پانی بھی آتا ہے, برسات کا پانی بھی آتا ہے, چشموں کا پانی ابل ابل کر اس میں آ رہا ہے, تو گٹر لائن شہر کی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے, سب کو لے کے چلتا ہے سمندر. تو جو سمندر بن جائے نا تو وہ دین کا کام بھی اچھا کر سکتا ہے, دنیا کا کام بھی اچھا کر سکتا ہے, جھگڑے بھی نہیں ہوتے, بدگمانیاں غیبتیں بہت سارے گناہ ایسے لوگوں سے سرزد ہو سکتے ہیں کہ جن کا دل بہت تھوڑا ہو. دل بڑا رکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے باپا جانی, آپ سے عرض ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لقب شیر خدا, اس کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، والدہ ماجدہ سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا. حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. تو یوں آپ مطلب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کا لقب عنایت فرمایا ہے. یہ کرامات شیر خدا میں سے پڑھ کے آپ کو سنایا میں نے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عابد اتاری مکی مکہ مکرمہ سے عرض کر رہا ہوں، کیا کوئی بزرگ ایسے گزرے ہیں جو ایڑی اور انگوٹھے کے بل مسجد میں چلتے تھے؟ نیز اس طرح چلنے کی وجہ بھی بیان فرما دیجئے. بابا جان ایمان کی سلامتی کی دعا بھی ارشاد فرما دیں.
اللہ ایمان سلامت. سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ انگوٹھوں اور ایڑی کے بل مسجد میں چلتے تھے تاکہ مسجد میں آواز پیدا نہ ہو، اور اپنے محبین کو بھی بعض اوقات اس کی تلقین فرماتے. کیونکہ مسجد میں منع ہے کہ اس طرح چلنا کہ دمک پیدا ہو رہی، بعض اوقات جماعت کے وقت بھی لوگ دوڑتے ہیں تو یہ منع ہے، مسجد میں دوڑنا نہیں چاہیے، اور مسجد میں اس طرح چلنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ پاؤں کی چاپ یعنی آواز سنی جائے. جب اتنی احتیاط ہے تو زبان کی کتنی احتیاط ہوگی مسجد میں. یہ مطلب مسجد ہے، مسجد میں کفل مدینہ نہیں لگائیں گے تو کہاں لگائیں گے. مسجد میں بس وہی بات کرنی ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے، وہ بھی موقع کی مناسبت سے، باقی ادھر ادھر کی گپ شپ اور دنیا کی باتوں کی اجازت مسجد میں تھوڑی ہے، نہ مسجد اس کے لیے بنی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد. یہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ دعوت اسلامی ہر شعبے میں ہر کام میں لفظ مدینہ لگاتی ہے، مثلاً جامعت المدینہ، دار المدینہ، لیکن لفظ مکہ کیوں نہیں کہتے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟
اب مکہ کہیں گے تو بولیں گے مدینہ کیوں نہیں کہتے، اب مکہ مدینہ کہیں گے تو پھر کچھ اور نکال لیں گے، بولے منا کیوں نہیں کہتے، عرفات کیوں نہیں کہتے. اصل کیوں نہیں کہتے اس پر تو پھر وہ دیکھو کلام بہت دور نکل جائے گا. جیسے ہم بولتے ہیں اذکر اللہ 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 اللہ، اب کوئی اٹھ کر کہتے ہیں اللہ اللہ کیوں بولتے ہیں، رحمان 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 یہ کیوں نہیں بولتے، یہ تو اللہ کا نام ہے. تو اب یوں مطلب تو بہت وسیع معاملہ ہے، بہت دور کا ہے. تو مدینہ کہتے ہیں کیا یہ غلط ہے؟ سوال یہ نا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ مطلب شاید کہنے کی مطلب اتنی وہ ضرورت ہے نہیں. اور ویسے بھی جس کو جس شے سے محبت ہوتی ہے وہ اس شے کا ذکر زیادہ کرتا ہے.
من احب شیئن اکثر من ذکرہ، یعنی جو جس شے سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بکثرت کرتا ہے.
مدینہ مدینہ تو میرے منہ سے نکلا ہی مدینہ
مدینہ مدینہ. اور پھر کیوں نہ
ہو اس پر کوئی شرعی مسئلہ تو نہیں،
مسئلہ بھی نہیں.
یعنی مدینہ مدینہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہم مکے کے مخالف تھوڑی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اب یہ کہ جو امی امی کرے تو کیا ابو کا مخالف ہے؟ خالی امی امی بولتا ہے بچہ، بچہ تو امی بولتا ہے. اب بچہ چھوٹا ہو نا ناز سمجھ، اس کو آپ پکڑو گے نا مما مما یوں کرتا ہے، اب یہ کیا کرے اس کا، یہ مما مما کرتا ہے، مارے اس کو پکڑ کے کہ ابا ابا کیوں نہیں کرتا، پپا پپا کیوں نہیں کرتا ہے. تو اگر وہ پپا پپا کرے تو بھی نہیں ماریں گے، مما مما کیوں نہیں کرتا ہے، تو مرضی ایسی بچے کی. تو ماں سے کہ زیادہ انس ہوتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے سمجھے. تو ماں سے مانوس زیادہ ہوتا ہے بچہ، ماں زیادہ اس کی خدمت کرتی ہے. ابا تو گھر سے نکل جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، مما سارا دن اس کو سنبھال کے رکھتی ہے، کھلاتی ہے، پلاتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، تو یوں وہ مما سے زیادہ مانوس ہوتا ہے یعنی اپنی امی سے.
اگر اس پہ کوئی سوال کرے کہ کیا آپ کو مکے سے محبت نہیں ہے کہ اس کا ذکر بکثرت نہیں کرتے؟
وہی بات ہو گئی تھا کہ مما کا ذکر کرتا ہے تو کیا ابا کا وہ مخالف ہے؟ اس کو ابا سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو ابواب بنے ہوئے نا، ان میں ایک باب ہے، باب مکہ المکرمہ. اور میرے اشعار بھی ہیں، کئی جگہ ہیں مکہ مکرمہ کا جن میں ذکر خیر ہے.
میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، نہ رد کر کوئی التجا یا الہی، ہو مقبول ہر ایک دعا یا الہی.
پھر ایک پورا کلام ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا حرم کی ہے، بارش اللہ کے کرم کی ہے.
لیکن وہ بھی تو نا کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن
کعبے کا بھی ہے کعبہ،
میٹھے
نبی کا روزہ. اس کا انکار کر دے بندہ کہ نہیں ہے میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کا کعبہ، پھر اس کو دلیل چاہیے نا. تو یہاں میٹھے نبی کا روزہ سے، روزہ سے مراد وہ مقام ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جس میں منور جس زمین کے حصے پر رکھا ہوا ہے وہ ہے روزہ. روزہ مانے باغ. اور ہمارے یہاں گنبد شریف کو بھی روزہ بولتے ہیں، سبز گنبد کو، کوئی حرج نہیں کہنے میں. یہ اصل روزہ ذات سے، تو یہ روزہ کے معنی ہے باغ. تو یہ روزہ جو ہے وہ اس جگہ کو ہم کہیں گے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن پر انوار تشریف فرما ہے. وہ جگہ نہ صرف مکے سے بلکہ وہ کعبے سے بھی افضل ہے. نہ صرف کعبے سے، یعنی کہ بیت المعمور سے افضل، عرش سے، کرسی سے، جنت سے بھی افضل ہے جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پاک بدن اس وقت مدینہ پاک میں زمین کے اس حصے میں، بی بی عائشہ کے حجرے میں، جہاں یہ تشریف فرمائے. یہ تو میرا اپنا ذاتی کوئی تھوڑی مطلب میں کہہ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھتے چلے آ رہے ہیں بزرگ اس مسئلے کو. تو مکہ مکرمہ سے نعوذ باللہ چیڑ نہیں ہے کوئی، بلکہ کل ہی میں نے جلوس کے تعلق سے نیتوں کی جو بات کی تھی میں نے، جلوس میں کس طرح تصور باندھ رہا ہے جلوس میلاد میں، تو میں نے مکہ شریف کا ہی کہا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں 53 برس گزارے، ولادت یہی ہوئی مکہ شریف میں، ولادت گاہ مکہ پاک میں. تو اس لیے جلوس میلاد میں مکہ شریف میں اپنے آپ کو چلتا پائے تصور میں کہ میں بی بی آمینہ کے گھر کی طرف جا رہا ہوں، کہ سرکار کی ولادت با سعادت کی گھڑیاں آ رہی ہیں، اور اپنے تصور میں آسمان سے نور اترتا دیکھے بیٹے آمینہ پر، بی بی آمینہ کے گھر پر، پھر وہاں سے نور تقسیم ہوتا دیکھے دنیا میں پہنچ رہا ہے. اس سب تو باتیں کل میں نے بتائی دی. اس لیے مطلب نہ میں مکے کا مخالف ہوں، نہ منا کا، نہ عرفات کا، نہ مزدلفہ کا، نہ حجاز مقدس کا، نہ جدہ شریف کا، نہ باب المدینہ کی سرزمین کا. یوں مطلب یہ کہ مگر یہ کہ مدینہ مدینہ کرتے ہیں کہ جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور.
یہ بس آ رہا تھا آپ یہ شیر پڑھ دو یار، دونوں بنی پورا پڑھ دے بابا.
دونوں بنی سجینی انیلی بنی، مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. سر سبز وصل یہ ہے سیاہ پوش ہجر، وہ چمکی دوپٹ سے ہے جو حالت جگر کی ہے. وہ جگہ جو ہے تو مدینہ ہے
جو پی کے پاس ہے.
اگر میرے آقا لندن میں ہوتے نا، وہاں اپنا مزار بنواتے تو ہم لندن لندن کرتے نہیں کریں گے، وہاں سرکار نہیں ہے. پیرس پیرس کرتے، پیرس نہیں کریں گے، پیرس پیرس وہاں نہیں ہے. مکہ مکہ کرتے ہیں، کیونکہ مکے میں نہیں ہے، مدینے میں، تو مدینہ مدینہ کرتے ہیں.
مدینہ اس لیے
مدینہ بھی ہو نصیب، دشت عرب نصیب ہو، صحرا نصیب ہو، کعبے کے جلووں سے دل مضطر ہو کاش شاد، لطف طواف خانہ کعبہ نصیب ہو. الحمدللہ ہمارے اندر کئی مکی کابینہ ہیں، دعوت اسلامی کے جو تنظیمی نام ہوتے ہیں مکی کابینہ، شاید ہو ہر ملک میں ہو، بلکہ ٹنڈو آدم والا جمع ہوئے نا، تو پہلے میں بول گیا کہ مکی مسجد میں ان کا اجتماع ہوتا تھا ٹنڈو آدم کی، ان سے پوچھ لو. تو مسجدیں الحمدللہ سنیوں کی مسجدیں، مکی مسجدیں بھی ہیں، مدنی مسجدیں بھی ہیں، بغداد مسجدیں، فیضان بغداد، فیضان مکہ، فیضان مدینہ، یہ فیضان مدینہ میں ہم بیٹھے. تو یہ تو ہے کہ ہمارے یہاں، مطلب ہمارے اعلی حضرت کا مسلک یہی ہے کہ مدینہ جو ہے یہ مکہ شریف سے افضل ہے. پھر وہی بات نا، جو پی کے پاس ہے وہ سواگن کنور کی ہے، مدینہ میں سرکار جلوہ فرمائے. تو اس لیے مطلب اعلی حضرت کا موقف یہ ہے، امام مالک کا موقف یہ ہے، اور یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. تو یوں اعلی حضرت کے نزدیک مکہ شریف سے مدینہ منورہ یہ افضل ہے. البتہ کعبہ شریف جو ہے نا، کعبہ شریف یہ مدینہ شریف کی سرزمین سے افضل ہے، سرزمین مدینہ سے کعبہ شریف افضل ہے. اور جس زمین کے حصے پر سرکار تشریف فرمائیں وہ زمین کا حصہ کعبے سے افضل ہے. بھائی پوری یعنی کہ ہمارے پاس ترتیب ہے، وسوسوں پر نہ جائیں،
وہ یہاں آ جائیں،
فیضان مدینہ آ جائیں تو فیضان مکہ بھی ملے گا، یا فیضان مدینہ بھی ملے گا، فیضان مینا، فیضان کعبہ، فیضان روضہ سب ملے گا. وہ کیا ہے جو یہاں نہیں ملے گا؟ فیضان مصطفیٰ ملے گا صلی اللہ تعالی.
فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ ہے بہار آئی، فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ میں.
انشاءاللہ کچھ ہی لمحوں کے بعد
کی گھٹا چھائی، فیضان مدینہ میں.
حدیث پاک بھی واپس میں طبرانی شریف کی، المدینہ تو خیر من مکہ، مدینہ مکے سے بہتر ہے. اور علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ایک مکمل کتاب تصنیف فرمائی، رسالہ الحجج المبینہ فی التفضیل بین مکہ والمدینہ، مکے اور مدینہ کے درمیان فضیلت کے حوالے سے واضح دلیلیں ہیں. دیکھو شافعی تھے لیکن اس کے باوجود امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر جو ہے وہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس پر دلائل دی ہیں اس کتاب میں کہ مدینہ جو ہے وہ مکے سے افضل ہیں. اور پھر حدیث پاک میں اس طرح بھی ہے موجود کہ جس وقت مکے سے تشریف لے کر گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے باہر کھڑے ہوئے، تشریف فرما ہوئے اور مکے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میرے نزدیک سب سے پیاری زمین تھی، مفہوم اس کا ہی، اگر تیری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی، یعنی مجبور نہ کرتی جانے پر، تو میں یہاں سے نہ جاتا. پھر اس کے بعد دیگر روایتوں میں ہے کہ جو اس سے زیادہ مدینہ کے لیے محبت مانگی، کہ جتنا مکہ محبوب ہے اس سے زیادہ مدینہ کی محبت ہمیں نصیب فرما.
الحمدللہ.
السلام علیکم بابا جان.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بابا جان کہتے ہیں برا دوست برے سانپ سے بدتر ہے، میرا سوال ہے انسان تو اشرف المخلوقات ہے اس کی وضاحت فرما دیں.
سگے مدینہ کہنا قصہ میں اس کے بہت دلائل ہیں. یہاں مثال وہ سانپ سے مراد وہ ڈسنے والا سانپ نہیں ہے. ڈسنے والا سانپ تو وہ شہادت کا رتبہ دلاتا ہے پتہ آپ کو, اور انسان جو ہے نا یہ جہنم میں پہنچا دیتا ہے برا انسان. جی ہاں, سانپ اگر کسی کو ڈس لے اور اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شہید ہے, اور برے انسان کی صحبت میں بندہ برا بن جائے, گناہوں میں پڑ جائے اور جہنم کا حقدار بن جائے, تو آپ بتائیے کہ برا دوست برے سانپ سے برا ہوا یا نہیں ہوا. اور یہ تو اپنے مولانا رومی رحمت اللہ تعالی لکھے نا, یار بد بدترز مارے بد, برا دوست برے سانپ سے بدتر ہے, سے برا ہی نہیں ہے برا ترین ہے, بہت زیادہ برا. تو سگے مدینہ کہنا کیسا, یہ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے, یہ لیجیے آپ اس کو پڑھیے, بہت سارے وسوسے امیدیں اس طرح کے کٹ جائیں گے. تو اس میں صفحہ نمبر 3 پر لکھا ہے, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, وسوسہ یہ ہے کہ انسان چونکہ اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس کو کسی جانور سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ انسان شکل و صورت میں واقعی بہت اچھا ہے, مگر یہ حقیقت ہے کہ جو انسان اللہ الرحمن عز و جل کا نافرمان اور متبع شیطان ہے وہ یقیناً بدتر از حیوان ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 30 سورۃ التین آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد فرما رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. ترجمہ کنزل ایمان, بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا پھر اسے ہر نیکی سے نیکی حالت کی طرف پھیر دیا. دیکھیے قرآن مجید میں انسان کو اچھی صورت پر بنانے کے بعد ہر نیکی سے نیکی حالت پر پھیر دینے کا تذکرہ کیا گیا ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان آیت نمبر 4 میں انسان کی اچھی صورت اور جسمانی خوبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آیت نمبر 5 کے تحت فرماتے ہیں, یعنی انسان نے مذکورہ نعمتوں کی قدر نہ کی اور کفر و بدعملی اختیار کی تو ہم نے اسے جانوروں سے بدتر, کیڑوں مکوڑوں بلکہ گندگیوں سے بھی کم تر کر دیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ قرار دیا. معلوم ہوا کہ کافر بظاہر انسان نظر آنے کے باوجود جانور سے بدتر ہے. انسان جہنم میں تو جائیں گے نا جانے والے, بد نصیب ہر کافر جہنم میں جائے گا, کچھ گناہگار بھی معاذ اللہ جہنم میں داخل ہوں گے. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کوئی سانپ بھی جہنم میں جائے گا عذاب پانے کے لیے؟ نہیں بتا سکتے نا. تو جو جہنمی ہیں سانپ ان سے بہتر ہوا نا, مسئلہ حل ہو گیا نا اپنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم. مدینے کی ہواؤں کو چھوتا ہوا, گنبد خضرا کو چومتا ہوا میں آپ حضرت کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا نام احمد اکرم ہے, ہم یہاں پر 40 سال سے رہتے ہیں. تو حضرت صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہاں آئیں اور ہمارے ساتھ 12 ربیع الاول منائیں, تو آپ کے شکر گزار ہیں.
آپ کی دعوت کا بہت بہت شکریہ, کاش اسباب ہو جائیں, حاضری نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد اویس اتاری ہے, میں ہند کے شہر اناؤ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر, جان ہے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں, اس کی وضاحت فرما دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جانے جانا, جانوں کی جان ہے, جہان کی جان ہے. تو جو جان ہوتی ہے جسے ہم زندہ ہیں, ہماری جان جس کی وجہ سے ہم یہ حرکتیں کر رہے ہیں سب کی, جان کیا وہ نظر آتی ہے؟ جیسے آنکھیں, ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یہ نظر کی جو قوت ہے, نظر کیا وہ نظر کسی کو نظر آتی ہے؟ نہیں آتی. تو اسی یعنی یہ واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو دشمن تھے وہ غار کے گرد گھوم رہے تھے, غار پر پہنچے تھے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہیں چھپے ہوئے تو نہیں, لیکن مطلب یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جانے جہان ہے, اعلیٰ حضرت نے اپنا تخیل پیش فرمایا, تو چونکہ یہ جان ہے اور جان تو نظر آتی نہیں ہے, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو نظر نہیں آئے, واپس چلے گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علیہ نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاپا محمد ادریس اتاری, بنگلہ دیش, مدینۃ الاولیاء, چٹاگانگ. پاپا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. اس دن آپ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا, عصر یا عشاء کی جو سنت غیر موقعہ ہوتا ہے اس میں درود شریف بھی پڑھنا ہوتا ہے دو رکعت کے بعد تیسری رکعت میں ثنا. جس نے ایسے نہیں کرے گا سنت غیر موقعہ کو موقعہ کی طرح پڑے گا, اس کا نماز ہوگا یا نہیں؟ بابا آپ کا پاس ایک التجا ہے. ہمارا بنگلہ دیش کا جو قافلہ نگران ہے محمد عتیق اتاری, ان کا کل ایکسیڈنٹ ہوا, شدید زخمی ہوئی, ابھی ہسپتال میں ہے. ہمارا رکن شورا حاجی علی بھائی نے بھی کہا آپ سے دعا کے لیے, التجا کرنے کے لیے, آپ دعا فرما دیجئے ہمارا عتیق بھائی کو, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ عتیق بھائی کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اللہ پاک ان کے گھر والوں کو بھی صبر دے, ان کو بھی صبر دے, اجر بھی دے. اگر دو رکعت سنت غیر موقعہ میں تحیات پڑھ کر درود پاک نہیں پڑھا, مطلب دو رکعت پڑھ کے جو بیٹھیں گے تو تحیات پڑھیں گے اور پھر درود پاک پڑھنا چاہیے, درود ابراہیم نہیں پڑھا اور تیسری رکعت میں ثنا بھی نہیں پڑھا, تب بھی نماز ہو جائے گی. اور سنت موقع میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, غیر موقع میں پڑھنا ہے, نہیں پڑھا تو ہو جائے گی نماز. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان, مسجدوں کی تعمیرات میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, جیسے قبلہ رخ درست ہے یا نہیں, کون سا حصہ عین مسجد ہے اور کون سا حصہ فنائے مسجد ہوگا, اور بعض اوقات استنجا خانے مسجد کے قریب یا پھر فنائے مسجد کے اندر ہوتے ہیں, جیسے فلیٹ کی مسجد ہوتی ہے تو اس کے اندر استنجا خانے ہوتے ہیں جس کی بدبو مسجد میں آتی ہے. آپ سے گزارش ہے مسجد تعمیر کرنے سے پہلے اور دوران تعمیر کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے, اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیں.
اب یہ تو واقعی کہ ایسی احتیاطیں تو کہیں دیکھی نہیں ہیں کہ جو مسجد ہے اس کے لیے کوئی بورڈ لگا دیا جائے کہ بھائی اتنا اتنا حصہ عین مسجد ہے، اتنا حصہ فناء مسجد ہے، وہ اب خارج مسجد ہے. البتہ اس کی تعریف اگر ذہن میں رکھ لیں نا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے حصہ وہ مسجد ہوتا ہے، اور جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے حصہ ہوتا ہے وہ فناء مسجد کہلاتا ہے، اور فناء مسجد سے جو اٹیج ہوتا ہے متصل حصہ وہ خارج مسجد ہوتا ہے. اب جیسے کہ یہاں فیضان مدینہ، تو فیضان مدینہ چھت جتنی بنی ہوئی ہے مسجد کی اندر اندرونی حصے میں جو آپ دیکھ رہے ہوں جو تشریف فرمائے، یہ عین مسجد ہے، اور آسمان کھلا ہوا جہاں جہاں ہے یہ فناء مسجد ہے. ہم نے یہ نیت کی دی گیا نماز جنازہ وغیرہ بھی ہم پڑھائیں گے کیونکہ مسجد میں نہیں پڑھا سکتے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جنازہ باہر اور مقتدی مسجد میں رہیں، اس کی بھی اجازت نہیں، نہ جنازہ مسجد میں رکھ کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے، تو وہ فناء مسجد میں پڑھ سکتے ہیں. اور فناء مسجد سے متصل یعنی جوائن جو جگہ ہیں وہ جیسے جامعۃ المدینہ یا دیگر جو مکاتب بنے ہوئے ہیں آفیسز وغیرہ، یہ عمارت میں ہی ہے مکتبۃ المدینہ کی لیکن وہ خارج مسجد ہے. تو مسجد میں امام کا جیسے کمرہ ہوتا ہے، امام کا روم، اذان کا مکتب جہاں اذان دیتے ہیں، اسٹور روم ہوتا ہے جہاں مسجد کے دریاں وغیرہ رکھی جاتی ہیں، یہ اس طرح کی جگہیں جو ہوتی ہیں یہ فناء مسجد کہلاتی ہے. اور بعض مساجد میں کچھ پارک وغیرہ بنے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت گھاس لگے اگا لیتے ہیں، اور یہ تو یہ خارج مسجد حصے میں ہوتا ہے، یہ عین مسجد میں نہیں، فناء مسجد میں بھی نہیں ہوتا باہر. البتہ یہ کہ واقعی یعنی کہ مسجد کی کمیٹی کو بھی سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ مسجد کا حصہ کیا ہے، فناء مسجد کیا ہے، بلکہ یہ ان کو یہ بھی نہیں سمجھ آتا، فناء مسجد بھی بھول جاتے ہوں گے یہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو مسجد چلا ہے اس کو یہ معلومات ہونی چاہیے. تو ذہن نصیب کو ایسا نقشہ بنا کر ہر مسجد لگانے کا دستور جاری ہو جائے نا کہ اتنا حصہ مسجد، اتنا حصہ فناء مسجد ہے، اور اتنا حصہ اس کا خارج ہے مسجد ہے، مدینہ مدینہ ہو جائے. اعتکاف میں اس کی خاص کر ضرورت پڑتی ہے کہ اعتکاف میں اگر خارج ہے مسجد چلا گیا اور شرعی اجازت نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اگر وہ چلا گیا چاہے بھول کر ہی چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مثال کے طور پر فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں وہ پڑھ رہا ہے اور نہ طبعی حاجت تھی اس کو، نہ کوئی شرعی حاجت تھی، اور یہ جامعۃ المدینہ کی عمارت میں چلا گیا تو اعتکاف تو ٹوٹا اس کا. اس طرح مکتب میں چلا گیا تو کسی بھی آفس میں جو بنے ہوئے یہاں فیضان مدینہ کی وہ سیڑھیاں اتر کر، لیکن ہے عمارت ایک ہی ہے لیکن سیڑھیاں اتر کر جو، تو یہ سب خارج مسجد یہاں چلا گیا تو اعتکاف ٹوٹے گا. وہ استنجا خانوں کا بھی انہوں نے
رخ کا بھی پوچھا.
رخ یہ ہے کہ نہ کعبے کی طرف منہ ہو نہ کعبے کی طرف پیٹھ، یہ دونوں حرام، اور تھوڑا تھوڑا ترچھا بھی نہیں چلے گا، 45 ڈگری کے باہر ہونا چاہیے، 45 ڈگری یا 45 ڈگری کے اندر بھی نہیں ہونا چاہیے استنجا خانہ، نہ سیدھ ہو نہ پیٹھ ہو، نہ رخ بھی نہ ہو پیٹھ بھی نہ ہو قبلے کی طرف. تو اس میں یوں اگر آسان کرنے کے لیے آپ سمجھ جائیں، جیسے ہم قبلے کی روح نماز قبلہ رخ نماز پڑھتے ہیں تو سلام پھیریں، تو جب سلام پھیریں گے اگر سنت کے مطابق سلام پھیریں گے تو یہ 90 کا اینگل بن جائے گا، اور یہ بھی کوئی ہزاروں میں پھیرتے ہوں گے، ورنہ سلام کس طرح پھیرتے ہیں؟ سب غور کر لیں، امام صاحب بھی غور کر لیں، مؤذن صاحب بھی غور کر لیں، مقتدی بھی غور کر لیں کہ وہ سلام اس طرح پھیرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں نے نوٹ کیا ایک تعداد ہے نمازیوں کی، بس یوں کر لیتے ہیں، تو یوں پھر یہ اینگل نہیں بنے گا 90 کا، ہو سکتا ہے 45 یا 50-60 کا بن جاتا ہو، 90 کا اینگل پورا جب یہ تھوڑا گردن شریف کو آپ کی ویسے تو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے، اس کو ذرا سلام پھیرنے کے لیے بھی گھمائیں گے نا، زحمت دیں گے پوری گھومے گی. ابھی آپ کندھوں پر نظر ڈالیں، کندھوں پر نظر اسی صورت میں آئے گی نا جب آپ پوری گھما چکے. یہ 90 ڈگری سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے جو شاید غالب اکثریت کو نہیں آتا، غالب اکثریت اور بہت کچھ غلطیاں کرتے ہیں نمازوں میں. تو جب یہ کہ صحیح شرعی سنت کے مطابق سلام پھیریں گے تو یہ 90 کی ڈگری ہوگا. تو اسی طرح اگر استنجا خانہ بنا لیں گے تو زیادہ اچھا ہے, ورنہ وہ 45 کے باہر بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس میں کسی کو سمجھ پڑتی نہیں ہے. اب کتابوں میں بھی یہی عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ قبلے سے قبلہ رخ, استقبال و استدبار قبلہ حرام. مسئلہ تو صحیح ہے لیکن عوام تھوڑا سا 2-5 اینگل, میں نے بہت اس کا تو بہت تجربہ, میں خود مطلب پچھتا رہا ہوں کہ شروع سے میں نے یہ مطلب گائیڈ لائن نہیں دی. میں بس یہی کہتا رہا قبلہ رخ جو لکھا ہوا تھا کتابوں میں تو وہ میں کہتا رہا, اور کئی جگہ لوگوں نے کیا بیچاروں نے تھوڑا سا ترچا کر دیا. تو اب یہ ہے تنظیم, تنظیم کے ذریعے ایک الگ فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور اتنی بڑی اہل حق کی تنظیم یہ کوئی تاریخ میں چلی ہو تو پتہ نہیں ہے مجھے, کیونکہ پہلے اس طرح مطلب ٹیکنالوجی تھی نہیں, اس طرح کا میڈیا نہیں تھا, اتنا آسان نہیں تھا مطلب سب جگہ اپنی آواز پہنچانا. تو یہ ایک تحریک چلی ہے جو دعوت اسلامی, اللہ کا کرم ہے, یہ سب اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہی یہ تحریک دی ہم کو. اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان ہے, فیضان مصطفیٰ ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے تو دنیا کے کونے کونے میں ہے نا, حالانکہ کوئی میڈیا نہیں تھا, جو موجودہ انداز کا تو کچھ بھی نہیں تھا نا, پھر بھی. تو خیر یہ اللہ کا کرم ہے کہ غلامان مصطفیٰ کو یہ سعادت ملی ہے اس دور میں کہ ایک تحریک چلی. تو اس سے جو تجربات اور اس کے اندر جو مسائل آتے ہیں نا, یہ کئی مسائل ہوتے ہیں جو پرانی کتابوں میں علماء کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, جو وہ حضرات جواب ارشاد فرماتے. اب جیسے اتنا بڑا احتکاب ہوتا ہے دعوت اسلامی کا, تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی اس کی کہ اتنا بڑا احتکاب اجتماعی طور پر کوئی ایک تنظیم کرتی ہو. تو اب یہ جب اتنے سارے احتکاب میں بیٹھتے ہیں تو مسائل, جدید مسائل پیش آتے ہیں نئے نئے, ان کا حل کیسے ہو؟ علماء کا حل ارشاد فرماتے ہیں, تو یہ نئے نئے مسائل ہوتے ہیں کئی مطلب اس میں. تو بہرحال اب یہ کہ اس میں بھی یہ خیال رکھنا ہے کہ قبلے کی طرف رخ چہرہ بھی نہ ہو, اگلا رخ, چہرے سے مراد یہ چہرہ نہیں, اگلا رخ نہ ہو, بلکہ عموماً اس کے سے مراد سینہ لیا جاتا ہے. سینہ جیسے اذان میں بھی وہ بعض اوقات حی علی الصلاۃ تو سینہ پھیرتے ہیں, سینہ نہیں پھرنا چاہیے, منڈی پھرنی چاہیے. مؤذن کو بھی حیا علی السلام میں خالی منڈی پھیرے اور وہ اسی طرح 90 کی ڈگری میں لے جائے. وہ تو یوں کرتے کہیں مؤذن حیا علی الفلاح کر کے پھر یاد تھوڑا تھوڑی لاتے. تو یہ ہوتی ہے بھیڑ چال, باپ کو دیکھ کے بیٹا, بیٹے کو دیکھ کے پتا. میں نے سوچا تو تھا یہاں میرے مولانا جمع ہوتے نا, کبھی پریکٹیکل ان کو اذان سکھاؤں, زور حدیث والے جمع, ان میں مؤذن بھی ہوتے ہیں, امام بھی ہوتے ہیں. ہمارے یہاں کے جو مؤذن صاحب ہیں ان سے میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے پریکٹیکل سب کو کرانا پڑے گا. اذان میں بھی اتنے مسائل ہیں, پھر حیا علی الفلاح ہاں نہیں نکالتے. ویسے بھلے زینت القرآن ہے لیکن اس کو جب ہوش نہیں ہوگا اذان دینے میں تو ہاں نوٹ کس نے کرنا ہے تو نہیں نکالا جاتا. ہاں حیا علی الفلاح یہ تو غلط ہو گئی, اذان فلاح تو یہاں نہیں ہے, فلاح سانس جاری رہے فلاح. سب ان کو سننا پڑے گا, ان سے وہ سیکھنا پڑے, سکھانا پڑے گا, سیکھنا بھی پڑے گا, میری بھی غلطیاں بتائیں گے یہ. میں ان کو غلطیاں جو اگر میں نے محسوس کی تو وہ عرض کروں گا. نیت ہے انشاءاللہ, اس نیت کا ثواب ملے گا, کبھی موقع بھی ملے گا انشاءاللہ. خود ہی یعنی کہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں اتنی توسیعات ہوئی ہیں کہ واقعی انہیں سوچا نہیں پڑتا کہ یہ حصہ آیا مسجد میں ہے یا نہیں ہے. وہاں جا کر بھی کنفیوژن ہوتا ہے کہ جیسے باہر نکلے فرش ہے, کھلا آسمان, اب تو وہ شیڈ لگا دیے گئے, کیا کیا کس نے نیتیں کی ہیں, کون نیتوں کا وہاں حل ہے, کیا کچھ سمجھ نہیں آتی. بعض حصے ایسے ہوں گے جو عین مسجد میں شامل ہوں گے ان کی نیت کے مطابق بنانے والوں کی, بعد اس سے وہ ہوں گے کہ جو انہوں نے یہ چیزیں رکھنے کے لیے, سامان رکھنے کے لیے گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں اس میں, وہ ان کے وہ صفائیوں کی اور کام کاج کی, اور ہو سکتا ہے عام دنوں میں کوئی چھوٹی موٹی وہاں ٹریفک بھی چل جاتی ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتے. جیسے یہی حال مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام کی توسیع جس انداز پہ ہوئی ہے, کچھ انہیں کہ بعض اوقات بعض حصوں کا سمجھ نہیں آتا کہ اس کا حکم کیا ہے اور اس کے اس کا ادب آیا مسجد سے ایسا کرنا ہے یا کچھ رعایت ہے؟ تو یہ سب جگہ دنیا میں کاش یہ رائج ہو جائے نا یہ لکھنا. تو مدینہ مدینہ ہو جائے پھر چلو کوئی نہیں پڑھتا یا وہ جو جہالت کا تو دور ہے, لیکن جو اہل علم ہیں جو اس چیز کی تڑپ رکھتے ہیں کم از کم وہ تو استفادہ کریں گے نا اس سے. کاش مدنی چینل کی آواز ہر جگہ پہنچ جائے اور مسجدوں میں اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کر رہا, اپنے وہ اٹکل سے کہ یوں 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 جنہوں نے بنائی جو متولیان ہیں ان سے مشورے سے وہ علماء کو مشورے میں شامل کر کے پھر طے کرنا. تو اپنے جو دعوت اسلامی کی جتنی مساجد ہیں اس کا تو خیر الحمدللہ باقاعدہ مجلس بنی ہوئی ہے, تو وہ جس طرح فرمائے گی وہی کرنا ہے. اپنی عقل مندی اور اپنا اجتہاد شامل نہیں کرنا اس میں.
بابا استنجا خانے کے رخ کے حوالے سے آپ نے مدنی پھول دیے, مسجدوں میں مطلب کوئی استنجا خانے اور مسجد سے فاصلہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا؟
فاصلہ شرط نہیں ہے, بدبو نہیں آنی چاہیے یہ ضروری ہے, یہ واجب ہے, بدبو سے مسجد کو بچانا واجب ہے. تو بعض استنجا خانے تو خیر مسجد کے اندر رہنے کے جو امام صاحب کا جو کمرہ ہے اس میں بھی استنجا خانہ ہوتا ہے, تو اگر اس کی بدبو نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں ہے, جی ٹھیک ہے بنا رہے. ہاں ہے فنا مسجد, انڈرسٹوڈ امام صاحب کا جو حجرہ فنا مسجد ہوتا ہے. ہاں اگر مسجد بن گئی اور اب جہاں نماز کے لیے جگہ بن گئی ہے نماز پڑھنے لوگ, تو اب حجرہ نہیں بنا سکتے اس میں امام کا, استنجا خانہ تو بات کی بات ہے. یہ تو تمامیت ہے مسجد سے قبل, مسجد کی عمارت کمپلیٹ ہونے سے پہلے جو یہ حجرے وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں, اس کے بعد نہیں. جبکہ مسجد وہ طے ہو گئی کہ یہ مسجد ہے اب نہیں بنا سکتے.
نیت سے پہلے
مسجدیت کی نیت, اگر عمارت بنا لی اور ابھی نیت نہیں کی ہاں تو ابھی تک وہ مسجد کا حکم نہیں ہے, تو اب بھی ترکیب بن سکتی ہے. لیکن بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہوگا کہ برسا برس مسجد چلی آ رہی ہے, پتہ نہیں وہیں حجرے بھی بن جاتے ہوں گے, مؤذنوں کے بھی کمرے بنا دیتے ہوں گے, تو دفاتر بھی قائم ہو جاتے ہوں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہوگا. معلومات کی کمی ہے.
یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ کمیٹیاں چونکہ عموماً تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اپنی من مرضی کی تبدیلیاں بھی مساجد کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں, آج انہوں نے ضرورت سمجھی کہ یہاں پہ ہم کوئی حجرہ بنا دیں, سٹور بنا دیں, یا انتظامیہ اپنا بھی کوئی بیٹھے کا ایک کمرہ وغیرہ تعمیر کر لیتے ہیں, تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واضح طور پر وہ غلط اور غیر شرعی بنا ہوتا ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں تحریر میں لانے کا, تو اس کے فوائد بہت اس طرح بھی حاصل ہوں گے کہ اگر واقعی ہی کسی عالم مفتی سے رہنمائی لے کر اور ان حدود کا بھی تعین ہو جائے, سب کی وضاحتیں پوری ہو جائیں, تحریر میں آ جائیں, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آئندہ اس میں نئی اگر تعمیر کے حوالے سے کیا کیا اضافے ہو سکتے ہیں یا کیا نہیں ہو سکتے ہیں. تو عین مسجد کے الگ احکام, فنا مسجد کے الگ احکام, تو اس کے بہت فوائد حاصل ہو گئے. جیسے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو عمارت ہے یہ ہماری عین مسجد ہے اور اس کے باہر جو کھلے آسمان کے نیچے صحن پورا موجود ہے یہ فنا مسجد ہے, یہاں ہم جنازہ وغیرہ پڑھنے کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے. اب کئی مساجد ایسی باب المدینہ میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی کہ جن کے بڑے بڑے صحن موجود ہیں, تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ تفہیم فرما دیں, ارشاد فرما دیں کہ یہ کیا ہر جگہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ اس کو یہی سمجھا جائے گا؟
کیونکہ دراصل وہ صحن جو ہے نا وہ داخل مسجد ہوتا ہے. ہمارا صحن یہ اس کی تخصیص ہے کہ ہم نے شروع میں اس کی نیت کی تھی جنازے کے لیے, ورنہ تو یہ بھی داخل مسجد ہوگا. تو جہاں جہاں صحن ہے اپنی مرضی سے اس کو فنا مسجد نہیں بولنے گا, بلکہ اس کو ہم تو صحن بولنے سے بھی میں تو بچتا ہوں کہ صحن کے لیے تو جزیات موجود ہے کہ صحن داخل مسجد ہوتا ہے, یہ ہمارا کھلے آسمان تلے جو جگہ ہے یہ فنا مسجد ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اس سوال ثواب کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور میرے پاس جو بھی نیکیاں ہیں نیز حاضرین و ناظرین جو دل کے ارادے کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس جو نیکیاں وہ ہم نے الیاس کو دیں تو یہ ساری نیکیاں ان پر یا اللہ ہمارے عمل ناقص کے مطابق نہیں اپنے کرم کے شاہ نشان مرحمت فرما ہماری طرف سے اس کا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے نظر فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام صحابہ و تابعین و تابعی تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ عاملین تمام مفسرین محدثین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصاً شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز داتا حضور اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعہ قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا اور تمام مبلغات و مبلغین مرحومین خصوصاً 10-11-12 ربیع الاول شریف کے مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کی عاملات و عاملین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ جب نبی مشکل کشا ہو مشکل کشا ہو یا نبی سلام
کا خزینہ اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ